الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتيك لها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صلوات الله اللهم صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوات عزت کی بارگاہ میں کہ خدا اسی طرح سے آپ کو حسین کے وسیلے سے عزتیں عطا فرمائے اور یہ غم حسین آپ کی نسلوں میں منتقل فرمائے ان شاء اللہ. ایک دفعہ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات بر محمد اللہ علیہ وسلم. فضائل گرامی, ہمارا موضوع یہ تھا کہ قرآن و عطرت کی نگاہ میں, قرآن و اہل بیت کی نگاہ میں معاشرتی اقدار کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ موضوع وسیع ہے, جتنا کوشش کی ہم اپنی بے بذاتی اور کم علمی کے ساتھ جو کچھ بیان کر سکے ہم نے کیا. آج آخری مجلس ہے, ٹائم بھی آج لیٹ ہو گیا. بذار گرامی, آل محمد علیہ السلام تمام فضائل کا مجموعہ ہے, معدن کمال و فضائل اللہ نے آل محمد کو قرار دیا ہے. ہر فضیلت ان کی طرف پلٹتی ہے اور ان سے ملتی ہے. معاشرے اگر آل محمد علیہ السلام کی پیروی کریں, ان کی کشتی میں اگر کوئی معاشرہ سوار ہو جائے تو اللہ انہیں دنیا میں بھی ترقی عطا فرماتا ہے, آخرت میں بھی نجات عطا فرماتا ہے. وزانِ گرامی, آپ دیکھیں دقیقاً رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دقیقاً یہ تعبیر استعمال کی کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ النوح فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق, کہ میرے آل محمد کی مثال, میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. صلوات بھیجنا محمد و آل محمد پر. کشتی نوح کی مانند ہے, جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا, لیکن جس نے اس کشتی سے منہ موڑا وہ غرق ہو جائے گا, وہ جہنم میں جائے گا جو آل محمد سے منہ موڑے گا. عزیزانِ گرامی, اور امام حسین علیہ السلام کے متعلق بھی یہی ارشاد فرمایا. اللہ مصباح الہدا والسفینۃ النجا. حسین ہدایت کا چراغ. اے لوگوں, حسین ہدایت کا چراغ ہے. اے مسلمانوں, حسین ہدایت کا چراغ ہے. اے لوگوں, رسول اللہ فرما رہے, اے لوگوں حسین ہدایت کا چراغ ہے. مسلمانوں کے کان بند ہیں, حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یہ شیعوں کا گڑا ہوا قول نہیں ہے, یہ رسول اللہ کا فرمان ہے, یہ خدا کا فرمان ہے. آل محمد واحد ذریعہ ہے امت مسلمہ کی نجات کا. اللہ نے مسلمانوں کو اگر عزت دینی ہے تو آل محمد کے وسیلے سے دینی ہے. تو آؤ اس کشتی میں سوار ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان گرامی آل رسول کو ایک ماڈل کے طور پر اپنے بعد, یعنی رسول اللہ ایک ماڈل ہیں, آئیڈیل ہیں, اسوہ ہیں, نمونہ ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد جن کو اسوے کے طور پر چھوڑ کر گئے تھے وہ محمد والے محمد ہیں, کوئی اور نہیں ہے اذان گرامی. لہذا اذان گرامی ہم قرآن کہتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم, کہ محمد آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں, عظیم اخلاق کے حامل ہیں. اور اذان گرامی آج میں یہی بیان کرنا چاہتا ہوں جتنا وقت ہے, جو معاشرہ جس کے اندر یہ قدر موجود ہو, یعنی اخلاق جس معاشرے کا اخلاق اعلیٰ ہوگا وہ معاشرہ ترقی کرے گا, وہ معاشرہ استحکام پائے گا, وہ معاشرہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوگا. جتنی جتنی اخلاقی قدریں معاشرے میں مضبوط ہوں گی اتنا معاشرہ مضبوط ہوگا. اہم ترین صفت اور اہم ترین قدر اور ویلیو جو کسی ایک انسان اور انسانی معاشرے میں ہونی چاہیے ذہنی گرامی وہ اخلاق ہے. آپ دیکھیں, توجہ میری طرف کیجئے گا, آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے سخی گزرے, بڑے بڑے سخی گزرے, حاتم طائی جیسے, اور رسول اللہ نے اہل بیت نے تعریف کی حاتم طائی کی, اس قدر سخی انسان تھا. اور رسول اللہ اس کی اولاد کا احترام کرتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے کہ حاتم طائی کا بیٹا آیا, یہ بیٹی آئی. ایک صفت تھی ذہنی گرامی. اسی طرح سے عامر ابن عبدود جو دشمن خدا تھا, جسے مولا نے دو نیم کیا اذان گرامی, وہ عامر ابن عبدود شجاعت میں بڑا مانا ہوا تھا. عربوں میں شجاعت کے لحاظ سے عامر ابن عبدود کا کوئی ثانی نہیں تھا, جسے میرے مولا نے زیر کیا تھا. تو لوگوں کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں, کسی کے اندر ایک خصوصیت ہوگی, کسی کے اندر دو خصوصیت ہوں گی. خدا کا مظہر ہیں, اخلاق رسول کا مظہر ہے. ہر صفت اپنے کمال پر آل محمد کے اندر موجود ہے, لہذا آل محمد کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں. بہت بڑا سخی ہوگا کوئی, لیکن میرے مولا علی سے سخی کوئی نہیں ہے. بہت بڑا شجاع کوئی ہوگا, لیکن علی سے بڑھ کر شجاعت کوئی نہیں رکھتا اس کائنات میں. اور رضانِ گرامی یہی وجہ ہے کہ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب شب ہجرت جب مشرکین مکہ چاروں طرف سے علی کے بستر کے گرد جمع ہوئے تو علی نے چادر سے منہ نکالا اور وہ حیران رہ گئے کہ ہم تو رسول سمجھ رہے تھے, یہ تو علی نکلے, ہم تو محمد کو مارنے آئے تھے. کہا محمد کہاں ہے؟ کہا کیا محمد میرے سپرد کر کے گئے تھے, تو مجھے کیا معلوم کہاں. اللہ اکبر, وہ 40 تلواریں لے کر جو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں, علی کس شجاعت کے ساتھ, بے باکی کے ساتھ ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کو جواب دے رہے ہیں, مجھے کیا معلوم. کسی نے کہا کہ یہ بچہ ہے, چھوٹا ہے, بچے تو نہیں تھے جوان تھے، کہا کہ چھوٹے ہیں ان سے ان کے منہ نہ لگو، محمد نے اسے فریب دیا ہے، نعوذ باللہ، محمد نے اس جوان کو نوجوان کو فریب دیا ہے، لہذا اس کے منہ نہ لگو. وہاں میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو جلال آ گیا. میرے مولا کو جلال آ گیا اور میرے مولا نے ایک جملہ کہا، تاریخ نے اسے نقل کیا کہ واللہ علی ابن ابی طالب کے پاس ایک ایسی عقل موجود ہے، اتنی عقل موجود ہے، اگر ساری دنیا کے بے وقوفوں میں عقل تقسیم ہو تب بھی علی کی عقل ختم ہونے والی نہیں ہے. علی کی عقل ختم نہیں ہوگی، علی کی عقل پھر بھی ان سب سے زیادہ ہو. اور فرمایا کہ اللہ نے ابو طالب کے بیٹے کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر ساری کائنات میں، ساری مخلوق میں اگر اس طاقت کو تقسیم کرتا چلا جاؤں، واللہ میری طاقت ختم نہیں ہوگی بلکہ سب سے زیادہ پھر بھی طاقت باقی رہے گی. اور اللہ نے مجھے ایسی شجاعت عطا فرمائی ہے کہ اگر ساری مخلوقات میں تقسیم کروں، واللہ میری شجاعت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ علی ابن ابی طالب ازان گرامی. تو بہادروں میں سب سے بڑا بہادر میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، سخیوں میں سب سے بڑا سخی میرا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور تمام آئمہ اسی طرح سے ازان گرامی. جب میں علی کی بات کر رہا ہوں تو میں امام صادق کی بھی بات کر رہا ہوں، امام باقر کی بھی بات کر رہا ہوں، امام سجاد کی بھی بات کر رہا ہوں، امام مہدی کی بھی بات کر رہا ہوں. لیکن ازان گرامی، ان تمام صفات حسنہ میں سب سے اہم ترین صفت کیا تھی؟ وہی اہم ترین صفت جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھی، وہ کیا تھا؟ وہ اخلاق تھا. اخلاق، ازان گرامی، انسان کو اخلاق کی بنا پر پرکھا جاتا ہے. آل محمد، ان پر گفتگو کرنے پر پابندی تھی، بولنے پر پابندی تھی، ان کے گھروں کا محاصرہ تھا، ان سے لوگوں کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا، آل محمد کوئی خطبہ نہیں دے سکتے تھے. یہ سارے مظالم تھے یا نہیں تھے؟ اقتصادی ناکہ بندی، سیاسی ناکہ بندی، ملاقاتوں پر پابندی، ہر لحاظ سے. کبھی جلا وطن ہوتے تھے، کبھی زندانوں میں جاتے تھے، کبھی آل محمد کو تلوار سے قتل کیا جاتا تھا، کبھی زہر سے شہید کیا جاتا تھا. ازان گرامی، ان تمام پابندیوں کے باوجود آپ دیکھیں آل محمد کے ہر ہر امام کے زمانے میں تشیع اگر اتنی تھی تو پھر اسی امام کے زمانے میں بڑھتی بھی تو چلی گئی نا، بڑھتی چلی گئی. تو کس طرح سے بڑھی؟ ازان گرامی، آل محمد کے کردار کی وجہ سے، آل محمد کے اخلاق کی وجہ سے. اگر امام موسیٰ کاظم اگر زندان میں 14 سال رہے تو ازان گرامی، ظالم ترین زندان بان اور جیلر جن کو ظلم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ امام کا اخلاق دیکھ کر متاثر ہو گئے، شیعہ ہو گئے، امام کی عبادات دیکھ کر متاثر ہوئے، اہل بیت کے دشمن تھے اہل بیت کے محب بن گئے. ایک زن فاحشہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زندان میں بھیجی گئی تاکہ امام کو بدنام کیا جائے، امام پر تہمت لگائی جائے. لیکن وہ فاحشہ عورت جب زندان سے پلٹی ہے تو خوف خدا سے کپ کپا رہی تھی، خوف خدا سے کپ کپا رہی تھی. ایک عارفہ بن کر نکلی ہے. کیوں؟ اس نے مشاہدہ کیا کہ امام تو ذکر خدا کے علاوہ کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، نماز ہے، عبادت ہے، مولا اس عورت کی طرف دیکھ ہی نہیں. اور جب وہ خاتون کہتی ہے کہ جو بعد میں مومنہ ہو گئی، جب اس کو بلایا ظالم بادشاہ نے جس نے بھیجا تھا تہمت لگانے کے لیے، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مت پوچھو،
جب میں زندان میں گئی تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ کاظم جب ذکر خدا کرتا تھا تو پھر در و دیوار بھی ذکر خدا کرتے تھے. اللہ اکبر, در و دیوار سے بھی ذکر خدا کی آوازیں آتی تھیں. اس قدر خشیت تھی اس امام میں کہ میں بے اختیار روتی تھی, میں ان کو دیکھتی تھی روتی تھی, میرے اندر بھی خوف خدا بیٹھ گیا, مجھے بھی احساس ہوا کہ میں کتنے غلط کام کرتی تھی, امام نے مجھے ہدایت دی ہے. ازانی گرامی, یہ ہمارے آئمہ ہیں, یہ ہمارے امام ہیں, یہ حجت خدا ہیں, یہ ان کا اخلاق معنویت و عبادت ہے. ازانی گرامی, امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ دیکھیں شام سے کوئی شخص آئے, یہاں کوئی شخص مجھے یا میرے والد کو کوئی برا بھلا کہے میں برداشت کروں گا؟ ہم نہیں برداشت کرتے, حالانکہ میرے والد غیر معصوم ہیں, میں خود غیر معصوم گناہگار آدمی, میں برداشت نہیں کرتا, میری غیرت برداشت نہیں کرتی, ٹھیک ہے. لیکن ازانی گرامی, امام حسن مجتبی معصوم, ابن معصوم, ماں بھی معصومہ, باپ بھی معصوم اور نانا بھی معصوم, کس گھرانے سے تعلق ہے اس پنجتن کا؟ زانی گرامی, ایک شامی بڑی دور سے شام سے چل کر آتا, ہدف کیا ہے؟ صرف اس لیے آتا ہے کہ امام حسن مجتبی کو فحش دے, سب و شتم کر. اتنا سب و شتم کرتا ہے کہ جو پاس اصحاب بیٹھے ہوتے ہیں انہیں جلال آ جاتا, مارنے لگتے ہیں. ملا کہتے ہیں کہ چھوڑ دو اس کو, اس کے حال پہ چھوڑ, مجھے اس سے بات کرنے دو. جب وہ جو کچھ اس کے منہ میں تھا وہ کہہ چکا تو پھر میرے مولا حسن مجتبی نے اس سے پوچھا کہ تم غریب الوطن لگتے ہو, شام سے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں شام سے آئے. تم بھوکے ہو, تم مسافر ہو, تمہیں گھر کی ضرورت ہو, آؤ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں. اللہ اکبر, امام حسن یہ کریم گھرانے کا فرد ہے, کہا آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے کے چلتا ہوں. کون جو ان کے ماں باپ کو برا بھلا کہے, مولا کا یہ اخلاق, جانتے ہیں کہ یہ شخص دھوکے میں ہے, یہ حقیقت نہیں جانتا, گھر لے گئے, اپنی مسند پر بٹھایا, اپنے بستر پر سلایا, بہترین کھانا دیا, لباس دیا, کہا اور کچھ چاہیے؟ رونے لگا, رونے لگا, کہنے لگا بندہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آل محمد کا اتنا اچھا اخلاق, اس قدر کریم ہے آپ, مجھے تو بالکل برعکس بتایا گیا تھا. امام حسن مجتبی کہتے ہیں مجھے پتہ ہے اہل شام کو ہمارے متعلق کیا بتایا گیا ہے. اللہ اکبر, ذہنی گرامی, یہ کریمانہ اخلاق, اے آل محمد کے چاہنے والوں, اے شیعہ جوانوں, اے امام حسن مجتبی کے ماننے والوں, کچھ کرم اور اخلاق ہمیں آل محمد علیہ السلام سے لینا چاہیے. آل محمد کے چاہنے والا اخلاقی اعتبار سے مختلف ہونا چاہیے. ہماری سوسائٹی اگر اس کے اندر آل محمد کا اخلاق آ جائے, آپ دیکھو ہم کتنے طاقتور ہو جائیں گے, کتنی ترقی کریں گے. پاکستانی اگر اخلاق اہل بیت سے مستفیض ہوں, مستفید ہوں, اپنائیں اس اخلاق کو, آپ دیکھو پاکستان کہاں سے کہا جائے گا. یورپ میں زانی گرامی لاکھ برائیاں ہم لوگ کرتے ہیں, لیکن جب ہم وہاں سے آتے ہیں دیکھتے ہیں بعض لوگ کتنی تعریفیں کرتے ہیں, بھائی مثلا جھوٹ کم ملے گا, ٹھیک ہے, مثلا صفائی ملے گی, قانون کی عملداری ملے گی, ٹھیک ہے, مجرم کو سزا ہوگی, یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ زانی گرامی, اسی لیے ان قوموں نے ترقی کی ہے, یہ اخلاق کا ایک حصہ ان کے پاس ہے نا, اس لیے ان قوموں نے ترقی کی ہے. ہمارا نہ قانون ہے, اور قانون ہو تو اس پر عمل نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی اخلاقیات نہیں ہے, وزیر اعظم سے لے کر صدر سے لے کر اور نیچے تک سب کا ایک ہی حال. کرپشن اگر وزیر اعظم کرے گا تو نیچے والے بھی یہی کام کریں گے نا, نیچے والوں سے کیا آپ توقع کرو گے؟ جب وہ ملک کے اندر غیر ذمہ دارانہ حرکت کریں گے نیچے عوام بھی غیر ذمہ دار ہو جائے گی، جب وہ بد اخلاقی کریں گے نیچے عوام بھی بد اخلاق ہو جائے گی۔ جان گرامی، آپ دیکھیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیں حکمران ہیں، حکمرانوں کی بات آ گئی نا، سیکھو امیر المومنین سے، حکمران ہیں، حاکم ہیں۔ میرے مولا جب حاکم بنے، خلیفہ بنے، یعنی حکومت اپنے ہاتھ میں آئی، تو اخلاق دیکھیے میرے مولا کا۔ زانی گرامی، 125,000 افراد نے امیر شام کی سربراہی میں نہر فرات پر قبضہ کیا، نہر فرات پر قبضہ کر لیا۔ 18 ماہ یہ جنگ جاری رہی، ہزاروں لوگ مارے گئے، ہزاروں لوگ مارے گئے۔ جب نہر فرات پر قبضہ کیا تو امیر المومنین نے ساسہ ابن سوہان کو، جو قریبی ساتھی تھے، اور ایک اور ساتھی کو کہا، جا کر کہو کہ ہمارے لیے فرات کا پانی کھول دیں، ہمارے جانور پیاسے ہیں، ہمارے لشکری پیاسے ہیں۔ تو وہاں پر جواب دینے والے نے جواب دیا کہ یا علی، پانی بند رہے گا، پانی نہیں کھلے گا، آپ نے فلاں فلاں کام کیے ہیں، آپ نے فلاں فلاں جرم کیے ہیں، اس لیے پانی بند رہے گا۔ وہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ایک آتشین خطبہ دیا، ایک ایسا خطبہ دیا جس نے آگ لگا دی۔ مجاہدین اٹھے، انہوں نے جنگ کی اور نہر فرات کو خالی کروا لیا۔ اب قبضہ ہے نہر فرات پر علی ابن ابی طالب کا، اور وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یا علی، جیسے امیر شام نے آپ پر پانی بند کیا تھا، ہمیں بھی انتقام لینا ہے، ہم بھی پانی بند کریں گے۔ لیکن اذان گرامی، میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اپنے مجاہدوں کو کہا، وہ اس کا اخلاق تھا، یہ ابو طالب کے بیٹے کا اخلاق ہے، میں رسول کا پیروکار ہوں، میں کبھی یہ ظلم نہیں کر سکتا، مجھے حکم ہے کہ پانی کسی پر بند نہ کیا جائے، پانی کسی پر بند نہ کیا جائے۔ بزانی گرانی، یہ اخلاق، جنگوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اسلام میں جنگ کی اخلاقیات ہیں۔ ہم جنگ میں ہر کام نہیں کر سکتے کہ آپ کہو جی ہمارے شیر جو ہیں یہاں پر، وہ کہتے ہیں کہ جی جنگ میں اور محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ کہاں جائز ہے؟ کس نے جائز کی؟ خدا نے تو جائز نہیں کیا، اللہ کے رسول نے تو جائز نہیں کیا۔ آپ کے نزدیک کیسے جائز ہو گیا کہ جنگ میں جو چاہے کرو، محبت میں جو چاہے کرو، حلال و حرام کا خیال نہ رکھو، جتنا چاہے جنگ میں ظلم کرو، حقوق انسانی پامال کرو، کس نے اجازت دی؟ حتیٰ دور جاہلیت میں بھی کوئی قوانین ہوتے تھے، کوئی دستور ہوتا تھا، ضابطہ اخلاق ہوتا تھا۔ اذان گرامی، افسوس ہوتا ہے آج ہمارے سیاستدان اور ہمارے افسران اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اذان گرامی، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگوں میں ہمیشہ اخلاقی اصولوں کا خیال رکھا ہے، اخلاقی قدروں کا خیال رکھا۔ رسول اللہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگ کے لیے بھیجا کرتے تھے، ہمیشہ یہ خطبہ دیا کرتے تھے، یا علی، آپ علمدار ہیں، لیکن دیکھیں فوجیوں سے کہیں کہ درخت نہیں کاٹیں گے، بوڑھوں پر حملہ نہیں کریں گے، بچوں پر حملہ نہیں کریں گے، عورتوں پر دسترازی نہیں کریں گے، کسی کا گھر مسمار نہیں کریں گے، کسی کی کھیتی تباہ نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، اتنی اخلاقی اصول کس کو بتا رہے ہیں؟ جنگ کرنے والے جنگجو کو۔ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں بس بندوق پکڑو، جو ایسی تیسی کر سکتے ہو کرو، تمہارے لیے کھلی چھٹی ہے۔ یہ ہمارے دنیا کے اندر اس طرح سے فوجیوں کا زانی گرامی اخلاق ہوتا ہے۔ اب جنگ جمل میں دیکھیے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جنگ جمل میں مولا پر حملہ ہوا۔ مولا خلیفہ ہیں، حاکم ہیں، امام وقت ہے، اور بیعت توڑ دی گئی اور جنگ جمل برپا کی گئی. بعد میں جنگ جمل برپا کرنے والے خود شرمندہ ہوئے. لیکن آپ دیکھیں کتنے، تقریباً میرا خیال ہے 18,000 افراد، 5,000 مولا کے لشکری شہید ہوئے، اور اسی طرح سے 13,000 افراد جو ہیں دوسری طرف سے مارے گئے. ٹوٹل 18,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. کتنی بڑی جنگ ہے. مولا کو قتل کرنا چاہتے تھے، مولا کی حکومت چھیننا چاہتے تھے، یہ سب کچھ تھا نا جان گرانی. تو بہرحال، لیکن چونکہ دوسری طرف ام المومنین تھی، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جان گرانی ادب کا خیال رکھا، ادب کا خیال رکھا، احترام ملحوظ خاطر رکھا. اور جب جنگ ختم ہو گئی تو امیر المومنین نے پورے احترام کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ ام المومنین کو واپس مدینے بھیجا. کچھ لشکری جو ام المومنین کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے کہ امیر المومنین نے کیا کیا ہے، بے احترامی کی ہے ام المومنین کی. تو وہاں پر کیوں بے احترامی کی ہے؟ چونکہ مردوں کو ساتھ کر دیا، ایک خاتون کے مردوں کو ساتھ کر دیا، اور یہ پروٹوکول کے خلاف ہے حضرت ام المومنین کے. تو وہاں پر اذان گرامی وہ جو مرد بنے ہوئے تھے، جنہوں نے سر پہ امامے پہنے ہوئے تھے، چہرے پر نقابیں لگائی ہوئی تھی، ہاتھ میں شمشیر پکڑی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی نقابیں الٹی بی بی کے سامنے، امامے اتارے، مردوں کے کپڑے جب سامنے سے ظاہر ہوئے کہ یہ مرد نہیں ہے تو خواتین تھی، انہوں نے مردوں کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، امامہ پہنا ہوا تھا. مولا کا حکم تھا کہ آپ نے مرد بن کر ان کے ساتھ جانا ہے. کس وجہ سے؟ تاکہ دشمن حملہ نہ کرنے پائے. کم از کم 20-25 خواتین مردانہ لباس میں بی بی کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے پروٹوکول کے ساتھ انہیں مدینہ پہنچایا. اور جب بعد میں جنگ جمل کے بعد لوگ آئے اور آ کر پشیمانی کا اظہار کیا کہ علی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کی بیعت شکنی کی، تو وہاں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو تم سب جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھ سے بڑھ کر کوئی جانشینی کا حق نہیں رکھتا تھا. ایکسیپٹ کیا سب نے، ہاں ایسے ہی ہے. وہ صفات جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھی وہ علی سے زیادہ کسی اور کے اندر نہیں تھی، لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، آپ نے غلطی کر دی، کوئی بات نہیں، جاؤ میری طرف سے میں نے تمہیں معاف کیا. حضرت علی کرم، یہ علی کا اخلاق تھا، یہ علی کا ظرف تھا. اور کہتے ہیں نا کہ فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جو جس کا اعتراف دشمن کرے. الفضل ما شہدت بہی آداؤ، یہ ایک حکایت ہے، ضرب المثل ہے، کہ فضل یہ ہوتا ہے، فضیلت یہ ہوتی ہے کہ دشمن اس کا اعتراف کرے. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی تھے اور اہل بیت وہ ہستیاں تھیں کہ دشمن آل محمد کی دشمنی کے باوجود ان کے فضائل اور ان کے اخلاق کے کیا تھے، معترف تھے. امیر شام کئی دفعہ رویا ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے، اور بعض دفعہ کہا کرتا تھا کہ مجھے علی کا اخلاق بتاؤ، علی کا کردار بتاؤ، گریا کرتا تھا. اور یہ اس کے بس میں نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ ڈرامہ کر رہا ہے، نہیں، ان کے بس میں ہی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علی خدا کی ایک اتنی بڑی آیت تھے، اتنا جذبہ تھا علی ابن ابی طالب کا، حتیٰ دشمنوں کے دل میں بھی، کہ دشمن بھی چاہتے تھے کہ علی کے فضائل سنیں. زانی گرامی، یہ آل محمد علیہ السلام کو اللہ نے عجیب عزت عطا فرمائی، عجیب عزت عطا. میرا ٹائم ختم ہو گیا. زانی گرامی، اخلاق بڑی چیز ہے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، ہم سب کو اخلاق حسنہ کو اپنانا چاہیے. کوئی بھی سوسائٹی جس کے اندر اخلاق ہوگا وہ سوسائٹی ترقی کرے گی دنیاوی اعتبار سے بھی اور مانوی اعتبار سے بھی، اللہ اسے نجات عطا فرمائے گا۔ محبوب شخص، روایت میں ہے ذان گرامی کہ وہ شخص کہ جو اخلاق میں کامل ہوتا ہے، یعنی اخلاق جس کا اچھا ہوتا ہے، ایمان کے لحاظ سے وہ زیادہ مستحکم ہوتا ہے۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا نا، کبھی اس پہ غصہ، کبھی اس پہ غصہ، گھر آئیں تو گھر پہ غصہ، آفس جائیں تو آفس میں غصہ، رستے میں لڑ رہے ہیں، اس سے لڑ رہے ہیں، اس سے لڑ رہے ہیں۔ بھائی کیوں ایسا کر رہے ہو تم؟ کیوں اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہو؟ کیوں دوسروں کو اذیت دے رہے ہو؟ تمہاری شخصیت میں تحمل ہونا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، توازن ہونی چاہیے۔ انانیت نکالو، انانیت صرف دشمن کے مقابلے پہ ہونی چاہیے۔ صاحبان ایمان اور صاحبان اسلام کے سامنے متواضع ہونا چاہیے انسان، حتیٰ ایک عام انسان کے سامنے انسان کو متواضع ہونا چاہیے۔ بھائی کسی نے کچھ کر دیا، میں تو کبھی نہیں بھولوں گا، بھائی میں بس میرے دل میں وہ اٹکی ہوئی ہے بات۔ بھائی ایک سال گزر گیا، دو سال گزر گیا، دس سال گزر گئے، دل میں لیے بیٹھیں۔ بھائی مومن وہ ہے جو درگزر کرتا ہے، بھول جاتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی، اسے بھول جاؤ، لیکن اگر تم نے زیادتی کی ہے، تم یاد رکھو، اس سے جا کر سوری کرو۔ سوری کرنے سے تمہاری کوئی ذلت نہیں ہو جائے گی، عزت میں اضافہ ہوگا۔ اور دوسرے کی سوری کا انتظار نہ کرو، اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑو، اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑو، خدا تمہیں عزت دے گا۔ یہ اخلاق ہے ذان گرامی، ایسے گھر چلتے ہیں، گھر ایسے آباد ہوتے ہیں، محلے آباد ہوتے ہیں، اس توازو کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ معاشرے آباد ہوتے ہیں، معاشرے ترقی کرتے ہیں، کینہ اور حسد اور بغض یہ معاشروں کو تباہ کر دیتے ہیں، دین کو تباہ کر دیتے ہیں، ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ذان گرامی، آپ دیکھیں کتنے لوگ صرف انانیت کی وجہ سے مارے جاتے ہیں۔ جی آپ کتنے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، جی وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، مجھے گھور کے دیکھ رہا تھا۔ اچھا جی اس نے گھور کے دیکھا، یہ پیچھے گیا، اس نے جا کے جناب پسٹل کا فائر کیا، مار دیا بندے کو، تم نے مجھے گھور کے دیکھا۔ اب وہ بیچارہ اپنی کسی مست ہوگا، کسی جگہ کہیں اور دیکھ رہا ہوگا، وہ کہہ رہا جی مجھے دیکھ۔ بھائی دیکھ لیا تو کیا قیامت آ گئی؟ کیا ہو گیا؟ دیکھ لیا تو کیا ہو گیا بھائی؟ اتنی انانیت کیوں ہے؟ تم اپنے آپ کو اتنا بڑا کیوں سمجھتے ہو؟ تم خدا ہو زمین پر، معاف کر دو، توازو پیدا کرو، اخلاق پیدا کرو۔ کسی نے زیادتی کر دی، برداشت کرو، تحمل کرو۔ تمہارا بھائی ہے، تمہارا عزیز ہے۔ بچے آج کل اپنے والدین کو تحمل نہیں کرتے، افسوس ہوتا ہے۔ والدین جو بچوں کا سب کچھ ہیں، کل سرمایہ دنیا اور آخرت کے والدین ہیں، لیکن ہم کیا، جی باپ نے مجھے یہ کہہ دیا۔ بھائی تم کون ہو؟ تم باپ کی ہی اولاد ہو، باپ کا ایک وجود کا حصہ ہو، احترام کرو۔ بچوں سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، بچیوں سے کہہ رہا ہوں، ایسا اخلاق ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کا احترام کریں، محبت سے پیش آئیں۔ باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے، عبادت۔ ماں کے سامنے کندھے جھکا کر کھڑے ہونا، باپ کے سامنے کندھے جھکا کر کھڑے ہونا حکم خدا ہے، ہم اکڑ کر کھڑے ہو۔ اگر کچھ ہمیں ناگوار گزرے، باپ کے سامنے آواز بلند کرتے۔ آئمہ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ آخری بات کرتا ہوں، زحمت تمام کرتا ہوں، کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یا معذرت چاہتا ہوں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی مولا کا، شہید متحری نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، انتہائی قریبی مولا کا ساتھی تھا، اتنا مولا کا ساتھ دیتا تھا، ساتھ رہتا تھا، کہ لوگ ہمیشہ کہا کرتے تھے جہاں امام جعفر صادق ہوں گے وہاں یہ شخص ہو۔ اب آپ سوچیں اتنا کلوز۔ کہتے ہیں کہ کسی دن مولا نے دیکھا کہ وہ جوان تھا، اپنے باپ سے ایک قدم آگے چل رہا تھا، ایک قدم آگے چل رہا تھا. جب وہ مولا کی خدمت میں آیا تو مولا نے کہا کہ آج کے بعد سے تم مجھ سے بات نہ کرنا، تمہارے اندر اتنی اخلاقیات نہیں کہ اپنے باپ سے ایک قدم آگے چلتے ہیں، باپ پیچھے چل رہا ہے تم آگے چل رہے ہو. اخلاق یہ ہے کہ باپ آگے ہو، بچے پیچھے ہو. اللہ اکبر. اور مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا کہ کسی اسی طرح کے ساتھی نے اپنے غلام کو کہا حرام زادہ، معذرت کے ساتھ حرام زادہ، کسی بات پر غصہ آ گیا. مولا وہاں سے گزر رہے تھے، مولا نے سنا تو مولا نے کہا آج کے بعد سے تمہارا اور میرا کوئی ساتھ نہیں. کہا مولا تو وہ کافر ہے، وہ مسیحی تھا. کہا چلو مسیحی تھا لیکن تمہیں معلوم ہے کہ اس کے ماں باپ نے غلط کام کیا تھا، انہوں نے اپنے مطابق شادی کی تھی، اپنے مذہب اپنے دین کے مطابق شادی کی تھی، تم نے کیسے حرام زادہ کہہ دیا اسے. اخلاق عزیزان گرامی، اخلاق. ہم کتنی آسانی سے کسی کو کچھ بھی کہہ دیتے، بس میں نے بڑی زحمت دی. خدا آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے انشاءاللہ. آج 9 محرم ہو گئی ہے اور آپ کے دل آمادہ ہیں شب عاشور کے لیے. 9 محرم آل محمد اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے روزے عاشور کے لیے. عزیزوں ایک دفعہ جناب زینب نے کچھ شور سنا، غور کیا تو عمر سعد کی آواز آ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے سپاہیوں سوار ہو جاؤ اور حسین ابن علی کے خیام کا گھیراؤ کر لو. اللہ اجرکم اللہ، خدا تم لوگوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کی. حضرت داروں اس وقت میں، عین اسی وقت میں امام حسین پر ایک غنودگی کی کیفیت تھی، انہوں نے دیکھا کہ سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے اور کہہ رہے ہیں بیٹا حسین بہت جلد تو ہماری طرف آنے والا ہے. اجرکم اللہ، بہت جلد تو ہماری طرف آنے والا ہے. عزاداروں بس زینب آئیں اور آ کر کہا بھیا یہ شور کی آوازیں سن رہی ہیں، ہمیں چاروں طرف سے محاصرے میں لے لیا گیا ہے. حسین نے عباس کو بلایا، عباس ذرا باہر جانا، جا کر دیکھ کر آؤ، مجھے صورتحال بتاؤ. عباس گئے، واپس آ کر بتایا کہ مولا چاروں طرف سے ہم محاصرے میں ہیں. حسین نے کہا جا کر ان سے کہنا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو، ایک رات کی مہلت دے دو. فإنی أحب الصلاة، واللہ میں نماز سے محبت کرتا ہوں، میں دعاؤں سے محبت کرتا ہوں، خدا کی عبادت سے محبت کرتا ہوں، بس ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو. اللہ اکبر. عزاداروں وہ لوگ کے جو حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، ایک رات کی مہلت ملی ہے. بس سورج غروب ہو رہا تھا، ابھی بھی سورج غروب ہونے لگا. آج کی شب بڑی قیامت کی شب ہے عزاداروں. اللہ جانے زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اللہ جانے سکینہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. اجرکم اللہ. عزاداروں سورج غروب ہوا، مولا نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد کہا سارے مجاہد ایک جگہ جمع ہو جائیں، سارے اصحاب ایک جگہ جمع ہو جائیں. عزاداروں بس سب جب جمع ہو گئے تو ایک دفعہ حسین نے عباس سے کہا عباس چراغ بجھا دو، چراغ بجھا دو. عباس نے چراغ بجھا دی. اجرکم اللہ. عزاداروں بس جب چراغ بجھ گیا تو حسین نے کہا میں فرزند زہرا ہوں، میں فرزند علی ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، جاؤ میں نے بیعت اٹھا لی ہے, بیعت اٹھا لی. اور دیکھو تم سب یہاں سے نکل جاؤ, جانے کا رستہ موجود ہے, آنے نہیں دے رہے, جانے دے رہے. حسین کو تنہا چھوڑ کے چلے جاؤ, یہ میرے دشمن ہیں. اور دیکھو میرے اصحاب, میرے اہل بیت میں سے ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑ کر لیتے جانا, لیتے جانا. اجر و کمل اللہ. عزاداروں وہاں مسلم ابن اوسجا کھڑے ہوتے ہیں, کھڑے ہو کر کہتے ہیں مولا آپ کے بعد جی کر ہم کیا کریں گے, مولا آپ کے بعد جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے, مولا رسول کو کیا منہ دکھائیں گے, مولا اگر ہزار دفعہ بھی ہمیں مارا جائے پھر زندہ کیا جائے, پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے, ہماری راکھ ہمیں آگ لگا دی جائے اور راکھ اڑا دی جائے پھر زندہ کیا جائے, پھر پوچھا جائے حسین ابن علی کا ساتھ دو گے یا نہیں دو. اجرکم اللہ. عزاداروں یہ ہے جذبہ. عباس کھڑے ہوئے کہا مولا آپ کے بعد جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے, ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. عزاداروں جب سب کا امتحان لے لیا میرے مولا حسین نے, پھر عباس کو دوبارہ سے کہا عباس اب چراغ جلا دو, اب چراغ جلا دو. عزاداروں بس آخری جملہ کہتا ہوں, آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں. آج چراغ دوبارہ سے جل گیا صبح عاشور. زینب نے اللہ جانے رات کیسے گزاری ہوگی. بس اتنا ملتا ہے کہ جب حسین کچھ اشعار پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دنیا بڑی بے وفا ہے, ہم اس دنیا کو چھوڑ کے جانے والے ہیں, زینب دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دیں, اور باہیں ڈال کر ایک دفعہ بھیا سے کہا بھیا یہ میں کیا سن رہی ہوں, آپ اپنی موت کا پیغام دے رہے ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا علی کی بیٹی آج رات کو آپ سے حسین کا ایک شیر برداشت نہیں ہو رہا. لیکن کل جب حسین ابن علی خیمے سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوں گے بی بی آپ کا کیا حال ہوگا. اللہ لعنت اللہ.